الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على فضلهم وخاتم النبيين محمد للأبين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين
صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وعيذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين آج ذو الحجة کی 7 تاریخ ہے اسی مناسبت سے میں نے سورہ صافات کی چند آیات کی تلاوت کی ہے اس لیے کہ 10 ذو الحجہ کو عید الاضحیٰ ہے جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت کی یاد تازہ کی جاتی ہے قربانی کی شکل میں اگرچہ جو مضمون چل رہا تھا آپ کو یاد ہے سورہ بنی اسرائیل کا بالکل آخری حصہ اور آخری آیت رہ گئی تھی لیکن ایک تو ایک سبب سے کہ موقع کی مناسبت سے یہ مقام میں نے سمجھا کہ زیادہ ضروری ہے کہ پہلے اس کا ذکر ہو جائے اور دوسرے اس وجہ سے کہ آج موسم بھی خراب ہے ہمارے جو مستقل شرکا ہیں ان میں سے اکثر لوگ نہیں پہنچ پائیں گے اور یہاں چونکہ انتظام بھی ویسا نہیں ہوتا اور بارش کے روز جو ہیں ہمارے نمازی حالات کے اور موسم کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں لہذا ظاہر ہے کہ کچھ سوچ سمجھ کر ادھر رخ کرتا ہے سورہ صافات میں تیسرا رکوع جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات و واقعات پر مشتمل ہے حضرت ابراہیم کی پوری زندگی امتحانات سے اور اگر کہا جائے قربانیوں سے عبارت تھی تو غلط نہیں ہوگا ایک لامتناہی سلسلہ ہے قربانیوں کا جس کا اینڈ ہوا یا جس کا کلائمیکس ہے وہ واقعہ کہ جب انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنے فرزند پر بھی اس کے گلے پر بھی چھری چلا دی تھی اس میں اس رکوع میں جو سب سے پہلی بڑی آزمائش آئی تھی اس کا ذکر ہے اور پھر اس کلائمیکس کی جو آزمائش ہے اس کا تذکرہ ہے لیکن قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام 60 مرتبہ سے بھی زائد بار ہے کثرت سے تذکرہ ہے ان کا. حضرت موسیٰ کا ذکر تو سب سے زیادہ ہے انبیاء و رسول میں. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو کل چار جگہوں پر آیا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اس کے علاوہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی آیا. لیکن اس سے قطع نظر یہ پورا قرآن ہی آپ کی سیرت ہے ایک معنی میں. کان خلقہ القرآن, سیرت کے واقعات ہیں, غزوات ہیں, مختلف مراحل ہیں, منافقین کے ساتھ پنجہ آزمائی ہے, کشمکش ہے, یہ ساری بات کس کی ہو رہی ہے؟ یہ سیرت نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دیگر انبیاء اور رسول میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ کا, اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. سورہ بقرہ میں وہ آیت آپ کو یاد ہوگی جو ان کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور ذرا یاد کرو جب ابراہیم کو آزمایا تھا اس کے رب نے بڑی بڑی آزمائشوں میں, بڑی بڑی باتوں میں, اور ممتحن کی طرف سے سرٹیفکیٹ یہ ہے فَأَتَمَّهُنَّ, وہ ان تمام امتحانات اور آزمائشوں میں کامیاب اور پورے اترے. یہ سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے ہے, اس کا ذرا اندازہ کیجیے اس کی ویلیو کیا ہے, قدر و قیمت کیا ہے. تو قال انی جاعلک للناس اماما, فرمایا کہ میں تمہیں بنانے والا ہوں پوری نوع انسانی کے لیے امام. امامت الناس کا منصب ان کو عطا ہوا, اور اس کا مظہر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد قیامت تک نبوت اور رسالت صرف انہی کے خاندان میں مختص کر دی گئی. کوئی نبی اور رسول اس کے بعد نہیں آیا جو حضرت ابراہیم کے خاندان سے, آپ کی نسل سے نہ ہو یا اس سے باہر. یہ ہے امامت الناس کا مسئلہ. چنانچہ اس وقت بھی جو آسمانی مذاہب ہیں وہ سب اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں حضرت ابراہیم کی شخصیت پر, ان پر جمع ہوتے ہیں. وہ سب کے نزدیک محترم معزز شخصیت ہے, سبھی ان کے ساتھ اپنی نسبت پر فخر کرتے ہیں, اور یہی اس کا مظہر ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم درود بھیجتے ہیں جو سب سے زیادہ فضیلت والا درود ہے, اس میں تذکرہ حضرت ابراہیم کا بھی ساتھ ہے جو نماز میں, اور یہ سب سے افضل. فرمایا, میں پورا ہی رکوع کا ترجمہ کروں گا اس لیے کہ پوری شخصیت اور پھر قربانیوں کا جو سلسلہ تھا وہ اسی کیفیت سے ہمارے سامنے آئے جیسے کہ قرآن چاہتا ہے کہ ہمارے سامنے آنا چاہیے. فرمایا, وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, حضرت ابراہیم سے پہلے تذکرہ تھا اس سورہ مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا, اشارہ ادھر ہے. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ, انہی کے طریقے پر, انہی کے راستے پر ابراہیم بھی تھے. لَإِبْرَاهِيمَ, وہی دین توحید جو چلا آ رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام بھی اسی توحید کی دعوت دیتے رہے, وہی اللہ کی بندگی کی دعوت, اسی توحید پر, اسی اللہ کی بندگی پر کاربند تھے ابراہیم بھی. علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام. اذ جاء ربہ بقلب سلیم, جب آئے وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم کے ساتھ, قلب سلیم لے کر آئے, رب کی طرح متوجہ ہوئے, اللہ کو انہوں نے پہچانا, سلامتی یہ فطرت کے ساتھ. یہ قلب سلیم ہر شخص کو عطا ہوا ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ماحول کے اثرات, غلط تربیت, اس کے نتیجے میں اس کے اوپر کچھ غبار آ جاتا ہے, کچھ گرد آ جاتی ہے, کچھ تکبر آ جاتا ہے. یہ جو نور فطرت ہے انسان کا, وہ آلودہ ہو جاتا ہے غلط تربیت اور غلط ماحول کے اثرات سے, جو پیوریفائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نور فطرت اتنا شفاف ہے اور اتنا جاندار ہے کہ وہ ماحول کے غلط اثرات کو بالکل ایکسپٹ نہیں کرتے. بدترین ماحول میں بھی انتہائی موحد لوگ موجود رہے ہر دور میں, ایک اللہ کو پوجنے والے, ان کا قلب جو ہے وہ فطرت اپنی سلامتی پر تھی. تو اس فطرت سلیمہ کی سب سے بڑی ایک درخشاں مثال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت. کہاں انہوں نے آنکھ کھولی ہے, باپ جو ہے آزر, وہ ایک بت کدے کا گویا کہ وہاں پر جسے آپ کہیں پروہت ہے, انچارج ہے, بتوں کی پوجا تو کرتا ہی ہے، وہ اس باطل نظام میں اس کی ایک حیثیت بھی ہے، اس باطل نظام کا وہ ایک کسٹوڈین ہے، اور وہاں پر پرورش ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. پوری قوم ستارہ پرستی، کواکب پرستی، سورج پرستی، چاند پرستی، ان میں مبتلا ہے، شرک کی بدترین صورتیں. لیکن وہ ایک اللہ کا بندہ ہے، کھولی ہے اس نے اس گھرانے میں آگ جہاں ہر طرف شرک ہی شرک ہے، لیکن اس کا قلب جو ہے محفوظ رہا. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اذ قال لابیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب کہا انہوں نے اپنے باپ سے اور قوم سے کہ یہ تم کس کی بندگی کرتے ہو، کنہیں پوچھتے ہو، کیا حقیقت ہے تمہارے ان معبودوں کی، ایفکن آلیہتن دون اللہ تریدون، کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کے تم طلبگار ہو، ان کی بندگی میں لگے ہوئے ہو، یہ تو تم نے خود گھڑے ہیں اپنے ہاتھ سے، یہ معبود، یہ بت جن کو تم تراشتے ہو اور پھر ان کے سامنے اپنی جبین نیاز ٹیکتے ہو، یہ تو بالکل تمہارے خود تراشیدہ ہیں، گھڑے ہوئے ہیں تمہارے ہاتھوں، یہ جھوٹ بھی انتہا درجے کا ہے. وما ظنکم برب العالمین، اور تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین کے بارے میں. اس ایک جملے میں کئی مفاہیم پوشیدہ ہیں، یعنی ایک تو اس کے اندر تنبیہ ہے کہ کیوں رب العالمین سے تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ اس کا عذاب تمہیں گرفت میں لے سکتا ہے، اس کے ساتھ تم نے شریک ٹھہرایا ایسے معبودان باطل کو، یہ لاچار اور بے بس ہستیاں جو ہیں ان کو تم اللہ کے ساتھ شریک کیے دے رہے ہو، اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہو، اور پھر یہ بھی کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے رب العالمین کا، اس کی قدرت، اس کی مشیت، اس کا اختیار، تمہیں کوئی اس کا احساس نہیں ہے جو تم نے ان لاچار ہستیوں کو جو ہے اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ رکھا ہے، تم غافل ہو اس سے. وما ظنکم برب العالمین، یہ حصہ جو ہے اس کی زیادہ تفصیل جو اپنی قوم کے ساتھ ان کا مکالمہ رہا، اس کی زیادہ تفصیل جو ہے وہ آئی ہے سورہ شعراء میں، لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے میں یہیں سے آگے بڑھتا ہوں. فنظر نظرة فی النجوم، تو انہوں نے ایک نظر ڈالی ستاروں پر. فقال انی سقیم، اور فرمانے لگے کہ میں بیمار ہوا چاہتا ہوں یا میں بیماری محسوس کر رہا ہوں. یہ جو دو آیات ہیں ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گویا کہ ایک حیلہ اختیار کیا ہے، اس کے لیے جو صحیح لفظ ہے وہ توریہ کا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں ستارہ پرست تھے تو ستاروں سے شگون لیتے تھے کہیں باہر سفر کے لیے، آنے جانے کے لیے. آج بھی ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں، سعد اور نحس کے الفاظ ہیں، فلا دن تمہارے لیے نحس ہے، منحوس ہے، فلا دن جو ہے وہ تمہارے لیے بابرکت ہے، وہ سب ستاروں کی چال اور اس کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی اور فرمایا کہ میں کچھ بیمار ہوا چاہتا ہوں، میں کچھ طبیعت ٹھیک محسوس نہیں کر رہا. دیکھنے والوں نے یہ سمجھا کہ یہ اس چیز شگون کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ میرے لیے آج نکلنا ٹھیک نہیں ہے، جبکہ پوری قوم جانے والی تھی شہر سے باہر ایک بڑے میدان میں، اپنی ایک بہت بڑا تہوار تھا، کوئی رسم تھی بہت بڑی اس کو ادا کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے ستاروں پر نظر ڈالی اور کہا کہ میں کچھ بیمار سا ہوں. اور اس بیمار کی وضاحت بھی بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے، توجیہ بالکل ہے اور بالکل ممکن ہے، کہ ایک تو یہ کہ بیماری کا کسی کو انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے، بیمار ہونے والا ہوں پوٹینشلی کسی بھی وقت بیماری مجھ پر حملہ آور ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ایک شخص جو خود اپنی ذات میں موحد ہو، ایک اللہ کا ماننے والا ہو، اور اس کے چار طرف شرک کا ننگا ناچ ہو رہا ہو، تو وہ اس کی جو ذہنی کیفیت ہوگی وہ تو بیماروں کی سی ہوگی. جسے کہا جائے گا کہ جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو جتنی جس طرح سے وہ مضطرب ہوتی ہے، بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے ایک موحد کی، ایک اللہ کو پوجنے والے کی مشرکانہ ماحول میں. تو اس معنی میں تو بات بالکل صحیح ہے. انی سقیم، فتولوا عنہ مدبرین، بہرحال قوم جو ہے انہیں چھوڑ کر چلی گئی، اسی جشن کے لیے، اسی تہوار کے لیے، اور اکیلے رہ گئے ہیں وہ اس پورے شہر میں. اور یہ آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کی ولادت ہوئی ہے عراق میں، جہاں پر نماردہ تھے نمرود، جو بھی شہنشاہ وقت ہوتا تھا اس کا لقب نمرود تھا وہاں پر. اور اس عراق کا اس وقت کا جو بھی کیپٹل تھا، جو دارالخلافہ تھا، وہاں آپ کی پیدائش ہوئی ہے. چنانچہ قوم نکل گئی اور آپ شہر میں اکیلے. فتولوا عنه مدبرين فراغ الى آلهتهم فقال الا تاكلون. حضرت ابراہیم جو ہے اب متوجہ ہوئے اور داخل ہوئے اس بتکدے میں، بڑا بتکدہ جو تھا جہاں پر بتوں کی قطاریں تھیں، اور سب سے پہلے تو اس غیظ و غضب میں، اپنے احساس کی شدت میں انہوں نے کہا کہ الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں؟ آج انہیں بھرپور موقع میسر آیا تھا کہ یہ مٹھائیاں بھی ہیں، حلوے مانڈے بھی ہیں، یہ تمہارے آگے نظر نیازیں جو رکھی گئی ہیں، اس میں سے کھاتے کیوں نہیں؟ ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہوا کہ تم بات نہیں کرتے؟ یعنی حضرت ابراہیم تو اب یوں دیکھ رہے ہیں کہ میری قوم کے یہ معبود ہیں جو یہاں پر موجود ہیں، اور معبودان کا حال یہ ہے کہ نہ کھا سکیں، نہ بات کر سکیں، نہ گفتگو کر سکیں. فراغ علیہم ضربا بالیمین، اور پھر وہ پل پڑے ان پر، اپنے داہنے ہاتھ سے ضرب لگاتے. یہ کام انہوں نے کیا، تمام بت پاش پاش کر دیے. اس کی زیادہ تفصیل جو ہے وہ سورہ انبیاء میں ہے 17 پارے میں، کہ ایک بڑا بت جو تھا اس کو چھوڑ دیا انہوں نے، تاکہ جب لوگ پوچھیں، اور جب لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس سے پوچھو. فسلوہم، اس سے سوال کرو، یہ جو بڑا ہے تمہارا کبیر ہے، سب سے بڑا بت، اس لیے کہ لوگ پریشان ہو کر آئے کہ کیا ہوا. تو وہ تیشہ بھی انہوں نے اسی بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا تھا کہ جو آلہ واردات ہے وہ بھی برآمد ہو، اور سرکمسٹانشل ایویڈنس اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہی ہے، مجرم بھی یہی ہے، یہ بڑا بت خود محفوظ ہے، آلہ واردات اس کے پاس ہے، اور باقی سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں. تو دنیا کے جو اصول ہیں اس کے مطابق تو مجرم وہی بنتا تھا. قال اتعبدون ما تنحتون فاقبلوا الیہ یزفون. اب لوگ آئے ان کے پاس گھبرائے ہوئے، اس لیے کہ جب واپس آئے اور دیکھا کہ بتوں کا یہ حشر ہے ہمارے معبودان باطل کا، تو ایک تو ان کے اوپر خوف کیفیت طاری ہوئی، گھبراہٹ طاری ہوئی، پریشانی کی جو انتہا ہوگی اس کا آپ تصور کر سکتے ہیں. مقدس ترین ہستیاں جو ان کی تھیں، ان کے ساتھ یہ سلوک، کوئی ہمارے اوپر آفت سماوی جو ہے وہ نہ ٹوٹ پڑے. اور پھر سوچا انہوں نے، سورہ ابراہیم میں ہے کہ ایک شخص ہے، یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے، وہ بتوں کے بارے میں کچھ ایسی نامعقول باتیں جو ہے وہ کیا کرتا تھا، یقیناً یہ اسی کی حرکت. چنانچہ لوگ پھر انہی کی طرف آئے، پوچھا باز پرس کی. قال اتعبدون ما تنحتون، فرمایا کہ کیا تم بندگی کرتے ہو ان کی جنہیں تم خود تراشتے ہو اپنے ہاتھوں سے؟ واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، اور جو عمل تم کرتے ہو اس کا خالق بھی اللہ ہے. تمہیں جو توفیق دی ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں، وہ اللہ نے دی ہیں. اور یہ جو تم پتھر سے بت تراشتے ہو، یہ پتھر بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. وما تعملون میں اس طرح بھی اشارہ ہو سکتا ہے، یہ جو عمل ہے تمہارا سنگ تراشی کا اور بت بنانے کا، ان سب کا خالق یہ پتھر اور یہ پہاڑ، یہ سب چٹانیں اللہ کی بنائی ہوئی، وہ خالق. وہاں سورہ انبیاء میں بھی الفاظ ہیں، افل لکم ولما تعبدون، تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر. اس لیے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ فسلوہم ان کانوا ینطقون، اس بڑے سے پوچھو ذرا اگر یہ بتا سکتا ہو، اس سے معلوم کرو، تو پھر انہوں نے صاف کہا کہ یہ تو بول ہی نہیں سکتے، ہم ان سے کیا پوچھیں؟ تو فرمایا اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ، تُف ہے تم پر بھی اور تمہارے ایسے معبودوں پر، جو نہ اپنا دفاع کر سکیں اور جو نہ بتا سکیں کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے، ایسے بے بس اور لاچار تم نے معبود بنائے ہیں، تو افسوس ہے تم پر بھی اور تمہارے ان معبودوں پر۔ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا، اب انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ اس کے لیے، اب اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے لیے ایک عمارت تعمیر کی جائے، ایک آتش کدہ بنایا جائے۔ فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، اس میں خوب آگ دہکانے کے بعد ابراہیم کو اس آگ میں جھونک دیا۔ یہ اب فیصلہ ہوا کہ ہے تو یہی شخص، مجرم تو یہی ہے، حرکت تو اسی کی ہے، اور سزا اس کی اس سے کم نہیں ہے، تاکہ انہیں عبرت حاصل ہو سکے، کوئی آئندہ سوچ بھی نہ سکے۔ سورہ انبیاء میں یہ بات ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں توجہ دلائی کہ یہ ہے تمہارے معبود جو نہ بول سکے نہ اپنا دفاع کر سکے، تو فرجعوا الی انفسہم، تو کچھ دیر کے لیے انہوں نے بھی اپنے گھروں باروں میں جھانکا۔ فقالوا انکم انتم الظالمون، اور دل میں یہ کہا کہ واقعی ظالم تو خود تم ہو۔ یہ شرک کرنا جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے، ابراہیم سچ کہہ رہا ہے، لیکن پھر وہ عصبیت غالب آ جاتی ہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اور پھر وہ اوندے منہ گرے ہیں اپنے عقل، ان کی عقلیں پھر اوندی ہو گئیں، پھر وہ عصبیت غالب آ گئی، اور ابراہیم سے انہوں نے ڈانٹ کر کہا تمہیں خوب معلوم ہے یہ بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ سارا مکالمہ جو ہے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اس کی تفصیلات ہیں، بڑا دلچسپ ہے اپنی جگہ۔ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، طے ہو گیا کہ اب ایک بڑا آتش کدہ تعمیر کر کے اور پھر اس کو جھونک دیا جائے ابراہیم کو اس میں، تاکہ سب کو عبرت ہو۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، تو انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی ابراہیم کے ساتھ، اور ہم نے انہی کو ناکام بنا دیا، انہی کو شکست خوردہ کر دیا۔ چال کو ناکام بنایا، یہ بھی سورہ ابراہیم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ یہ آگ بھی تو اللہ ہی کی مخلوق ہے نا، اللہ کی پیدا کردہ ہے، اس میں تاثیر کس نے رکھی ہے جلانے کی؟ اللہ نے رکھی، وہ جب چاہے اس تاثیر کو سلب کر لے، اسے اختیار ہے۔ پانی بھی اللہ نے بنایا ہے، اور پانی میں یہ وصف اللہ نے رکھا ہے کہ وہ اپنی سطح کو برقرار رکھتا ہے، لیکن اللہ چاہے تو اس کی اس صفت کو، اس وصف کو اس سے وقتی طور پر سلب کر سکتا ہے، اور اس نے کیا ہے۔ یہی معجزات ہیں جو انبیاء اور رسولوں کے سیرت میں ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کی حقانیت کو مبرہن کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک ضرب لگائی تھی سمندر پر، تو وہ دو حصوں میں بٹ گیا تھا، اور ہر حصہ چٹان کی مانند کھڑا ہو گیا۔ وَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی چالوں کو ناکام بنا دیا، اور ابراہیم کے لیے وہ آگ جو ہے وہ راحت کا سامان بن گئی۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، اس کے بعد پھر وہ مرحلہ آیا، یہ سب سے بڑا پہلا بڑا امتحان تھا جس کے بارے میں اقبال نے کہا اور بہت خوب کہا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ یہ وہ عشق ہے، یہ اللہ کی ذات پر وہ توکل، اس پر اعتماد، اس پر بھروسہ، یہ ولایت باہمی کا وہ رشتہ ہے جس کے بل پر وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھٹکے۔ عقل انسان کو روکتی ہے، سو بات سجھاتی ہے کہ اس وقت وقتی طور پر کلمہ کفر کہہ کے بچ جاؤں، بعد میں پھر توحید کی دعوت مزید دے سکوں گا، سو باتیں آ سکتی ہیں ذہن میں، لیکن یہ ہے حضرت ابراہیم کی سنت، یہ قربانی انہوں نے اپنی جان کی دی ہے اس وقت، یہ پہلی بڑی قربانی ہے جو انہوں نے دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا معجزانہ طور پر، حفاظت کا سامان کیا. تو وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، پھر فرمایا کہ میں اب جانے والا ہوں، میں نکلتا ہوں اپنے رب کی طرف اور وہ مجھے راستہ دے گا، ہدایت دے گا. یہ ہجرت کا فیصلہ ہے جو انہوں نے فرمایا، اور وہاں سے عراق کو چھوڑ کر نکلے ہیں اور اللہ نے رہنمائی کی اور شام میں آ کر فلسطین میں آباد ہوئے. اور حضرت ابراہیم پر ان کی اپنی قوم میں سے اور ان کے خاندان میں سے ایمان لانے والے، ان کے ایک بھتیجے لوط تھے علیہ السلام، وہ ان کے ساتھ نکلے تھے. رب ہب لی من الصالحین، اب ان کی زندگی کا ایک اور باب ہے جو کھولا جا رہا ہے آگے. دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مجھے صالح اولاد عطا فرما. حضرت ابراہیم 87 برس کی عمر ہو چکی تھی، کوئی اولاد نہیں تھی. حضرت سارا بھی ہیں، حضرت حاجرہ بھی ہیں، دو بیویاں تو موجود ہیں. حضرت سارا وہ ہیں جو ان کے ساتھ ہی نکلی تھی، حضرت حاجرہ جو ہیں وہ مصر سے، مصر میں ان کو جو ہے وہ گفٹ کی گئی تھی، ان کا تعلق بھی شاہی خاندان سے تھا. بات کیف یہ ہے کہ اولاد نہیں ہوئی تو ایک مرحلے پر دعا کی، پروردگار صالح اولاد عطا فرما. انہیں خیال آیا ہوگا کہ اس مشن کو آگے بڑھانے والا کوئی ہو. فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے بشارت دی انہیں ایک ایسے لڑکے کی، ایک ایسے بیٹے کی جو نہایت حلیم الطبع. حلیم، قرآن مجید میں یہ وصف یا حضرت اسماعیل کے لیے آیا یا خود حضرت ابراہیم کے لیے آیا یا پھر اللہ کی بھی شان ہے. واللہ غفور حلیم. تحب المزاج، حلیم الطبع. فلما بلغ معه السعی، اور جب وہ پہنچا وہ لڑکا وہ بچہ بھاگ دوڑ کی عمر کو ان کے ساتھ، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ 13 برس کے تھے حضرت اسماعیل اور اس وقت تک وہ اکلوتے فرزند تھے حضرت ابراہیم کے. دعا کر کے جو اللہ نے دیا تھا وہ یہی بیٹا تھا جس کا آگے ذکر مل رہا ہے کہ پھر اللہ کے حکم پر اسے قربان کرنے کا حضرت ابراہیم نے فیصلہ کیا. یہ میں اس لیے تفصیل بیان کر رہا ہوں کہ تورات میں یہودیوں نے تحریف کی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ قرار دیا، حالانکہ اسحاق جو ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، لیکن ان کی ولادت ہوئی ہے بعد میں، اور اس کی اسی رکوع کے آخری حصے میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے. دعا کر کے جو اللہ نے بیٹا دیا تھا، جس کے لیے دعائیں کی تھی، ابھی کوئی اولاد نہیں تھی، وہی بیٹا ہے جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے. اللہ نے اس کی بشارت دے دی، اور جب وہ لڑکا وہ بچہ 13 برس کی عمر، 13 برس کا ذکر یہاں نہیں ہے، احادیث میں ہے، لیکن الفاظ بتا رہے ہیں کہ تقریباً اس عمر کو پہنچ گیا تھا، بھاگ دوڑ کے قابل ہوا، باپ کا ہاتھ بٹانے والا ہے، اس وقت پھر اللہ کی طرف سے یہ حکم آ رہا ہے. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. حضرت ابراہیم نے فرمایا اپنے بیٹے سے کہ اے میرے بیٹے، میں دیکھتا ہوں تمہیں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بتاؤ تمہاری کیا رائے. اب یہ تین دن لگاتار حضرت ابراہیم کو یہ خواب آیا، اور چونکہ یہ بات ایک مسلم ہے، حقیقت ہے کہ انبیاء اور رسولوں کے خواب بھی وہ بھی ایک وحی کی صورت ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، وحی خفی کی ایک شکل. تو متواتر 3 دن اس خواب کا دیکھنا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، یہ ایک واضح ہدایت تھی، اور انہوں نے اس کو سمجھا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. یہ اسی بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے جو انہیں اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے بشارت دی تھی، لیکن تورات میں اس کو بدلا گیا، اور حضرت اسحاق یہ دستار فضیلت کوشش کی ہے یہودیوں نے بنی اسرائیلیوں نے کہ یہ دستار فضیلت حضرت اسحاق کے سر پر رکھ دی جائے. چنانچہ انہوں نے تحریف کی ہے کئی جگہ، لیکن قرآن مجید صاف کہہ رہا ہے. اور اس پورے واقعے کے بعد فرمایا فبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، پھر ہم نے بشارت دی اسحاق کی حضرت ابراہیم کو کہ وہ بھی ہوں گے ایک اللہ کے نبیوں میں سے، ہوں گے صالح، ہوں گے نیک ہوں. اس واقعے کے بعد گویا اس وقت تک جب یہ واقعہ ہوا ہے یہی اکلوتے فرزند تھے، یہی اسماعیل ہیں. اور اسماعیل کا لفظی مطلب بھی یہ ہے، سماعیل، سما کہتے ہیں سننے کو، اور ایل عبرانی زبان میں اللہ کے لیے آتا ہے، یعنی وہ بچہ جس کے بارے میں اللہ نے دعا سن لی. وہ تو ان کے نام ہی کا حصہ ہے اسماعیل، کہ واقعتاً اس دعا کے جواب میں اللہ تعالی کی طرف سے جو بشارت آئی اور پھر وہ بیٹا عطا ہوا، وہ یہی اسماعیل ہی تھے. اور پھر یہ کہ اس کے بعد، اور وہ اکلوتے فرزند تھے اس وقت تک، اس واقعے کے بعد پھر اللہ نے انہیں بشارت دی اور اسحاق علیہ السلام اس کے بعد پیدا ہوئے. اور یہ وہ وقت تھا جب حضرت ابراہیم 100 برس کے تھے. چنانچہ اس کا ذکر ہے قرآن مجید میں کہ جو فرشتے قوم لوط کی طرف عذاب کا پیغام لے کر گئے تھے، اللہ کے عذاب کا فیصلہ، وہ جاتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس سے رکتے ہوئے گئے. ایک اضافی ڈیوٹی بھی تھی ان کی، ان فرشتوں کی، کہ ابراہیم کو بشارت دے دو اسحاق کی. چنانچہ وہ آئے، مہمان کی حیثیت سے آئے. ان کے آنے پر حضرت ابراہیم کچھ گھبرا بھی گئے، اس لیے کہ جب ان کو کچھ پیش کیا انہوں نے، ایک بچڑا جو ہے وہ فوری طور پر وہ تلا ہوا بچڑا تیار کر کے وہ لائے، لیکن مہمان جو ہیں وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے کھانے کی طرف. اس سے حضرت ابراہیم کو کچھ گھبراہٹ بھی ہوئی. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. اس کا سبب جو روایات میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تک کم از کم لوگوں میں اتنا احترام ہوتا تھا کہ جس کے گھر کا نمک کھا لیں پھر اس کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے تھے. تو عام طور پر اگر کوئی شخص باہر سے آتا تھا اور گھر کا نمک نہیں کھاتا تھا تو پھر یہ سمجھا جاتا تھا یہ شخص برے ارادے سے آیا، چوری ڈاکا یا اس طرح کا کوئی اور اس کے ذہن میں کوئی پلاننگ ہے جس کی وجہ سے یہ نمک کھانے کو تیار نہیں ہے. یہ شرم ان لوگوں کی آنکھوں میں تھی اس وقت، جو اب ختم ہو چکی. تو بہر کیف وہ فرشتے آئے اور پھر وہ سارا واقعہ قرآن مجید میں ہے، اور انہوں نے حضرت اسحاق کی بشارت دی. تو حضرت ابراہیم کی جو بڑی بیوی ہیں حضرت سارہ، وہ موجود تھی، کیونکہ اب جو اسحاق ہیں وہ حضرت سارہ کے بطن سے تولد ہوئے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام یہ حضرت ہاجرہ کے بطن سے تولد ہوئے تھے. تو انہوں نے بڑی حیرانی سے کہا کہ الید وانا عجوز وہذا بعلی شیخا، کیسے ممکن ہے، بلکہ اپنا ماتھا پیٹ لیا، کیسے ممکن ہے کہ میرے ہاں کوئی اولاد ہو، میں ساری عمر بانج رہی ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا پھوس ہے، میرے کیسے اولاد ہوگی. تو یہ بات بتا رہی ہے کہ حضرت اسحاق بالکل آخری بات کی پیدائش ہے، وہ 100 برس کی عمر تھی اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. بہر کیف اب یہاں پر جو مشورتاً جو بات رکھی تھی حضرت ابراہیم نے، وہ بیٹا واقعتاً غلام حلیم ہی ثابت ہوا، تحمل مزاج، کہ اے بیٹا میں دیکھتا ہوں تمہیں، کہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. اب یقیناً یہ تربیت کا فیض تھا کہ ایک لحظہ توقف کیے بغیر وہ جواب دیتے، قال یا ابتی فعل ما تؤمر، ابا جان آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا. یعنی اس بیٹے نے بھی سمجھ لیا کہ یہ خواب میں آنا جو ہے، میرے باپ کے خواب میں آنا، یہ اللہ کا حکم ہے. اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر ہمارے لیے چوں چراں کی کوئی گنجائش ہی نہیں، پھر تو سر تسلیم خم ہے. فافعل ما تؤمر، کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں. یہ ہے سعادت مندی اور یہ سمجھداری. چنانچہ فرمایا، اگرچہ ٹائم کم ہے لیکن اس کا ذکر کیے بغیر گزرنا آگے مشکل ہے، کہ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، اللہ کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دیا، ہم کس کے فیصلوں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں یہ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمارے سر کس کے آگے جھکتے ہیں؟ کتنا بڑا مطالبہ تھا، وہ بیٹا جو دعائیں مانگ مانگ کر حاصل کیا، اور اب باپ سو برس کی عمر کو پہنچا ہوا ہے، بیٹا اس کے ساتھ ہاتھ بٹانے کے لائق ہوا ہے، آخری امتحان لیا جا رہا ہے کہ اس کو قربان کر دو، باپ اور بیٹا دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا ہے، اسی کا نام اسلام ہے، اسلما، فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ کے حکم اللہ کے فیصلے کے آگے سر جھکانا، یہی اسلام ہے۔ اور اسی نسبت سے حضرت ابراہیم کی اس ملت پر کاربند جو بھی ہیں، ملت توحید، اور جن کا شیوا یہ ہو کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے والے ہوں، اس امت کے لیے لقب ہے امت مسلمہ۔ آج یہ امت کس کے آگے سر جھکائے ہوئے، اور سب سے بڑھ کر ہم، اور اس کا نتیجہ نکل رہا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم سر جھکا کر اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اپنے کچھ ایسٹس بچا لیں گے، ہم کچھ کشمیر کوز کو بچا لیں گے، ہم اپنے جو نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں ان کی حفاظت کر لیں گے، ہم اپنی معیشت کو مستحکم کر لیں گے، لیکن باطل کے آگے سر جھکانے کا جو نتیجہ ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے سر جھکانے کے دعوے دار ہیں، وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ آپ نے پڑھ لی ہوگی وہ رپورٹ کل نوائے وقت میں شائع ہوئی ہے، شکاگو ٹریبیون کی، امریکہ فیصلہ کر چکا ہے عراق کی طرح پر جو ہے اس نے پاکستان پر بھی اٹیک کرنا ہے اسی طریقے پر، اور اس کے لیے پہلے سے میدان ہموار کیا جا چکا ہے کہ بش صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے، وہ جو دعویٰ فرعونیت ہے اسی کا یہ حصہ ہے، کہ دنیا میں کسی بھی ملک میں اگر ہم محسوس کریں گے کہ ہمارے خلاف کہیں کوئی سازش ہو رہی ہے یا امریکہ کے مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے، تو ہمیں حق حاصل ہوگا کہ ہم اس ملک پر حملہ کریں، اس میں ان کی اپنی ججمنٹ اور ان کا اپنا فیصلہ۔ اور یہ سب واقعات جو ہوئے ہیں، مشرف صاحب پر حملہ بھی ہوا، اس کے ذمہ دار کون ہیں اس سے قطع نظر، امریکہ اس سے یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ ابھی یہاں القاعدہ موجود ہے پاکستان میں، اور پاکستانی حکومت اس کو لگام دینے میں ناکام ہے، لہذا ہمیں خود آنا ہوگا۔ عراق کی طرح کی جنگی کاروائی کا فیصلہ پاکستان کے حوالے سے ہو چکا ہے، اس لیے کہ یہاں پر القاعدہ موجود ہے، اس کے شواہد موجود ہیں، اور اگرچہ ہم نے نہ چاہتے ہوئے بھی، میں یقیناً یہ سمجھتا ہوں کہ مشرف صاحب کبھی نہیں چاہتے ہوں گے کہ جنوبی وزیرستان میں اپنے قبائلی علاقوں میں ہم ایکشن کریں، فوجی ایکشن، انہیں خوب معلوم ہے کہ پاکستان کے مفادات کے اعتبار سے سوسائیڈل معاملہ ہے، تو خودکشی ہے کہ اپنی اس سرحد پر جو افغانستان کے ساتھ ہے اور وہاں بھی اب بھارت موجود ہے، اس سرحد کو مزید مخدوش بنانے والی بات ہے کہ ہم اپنے اس قبائلی جو بھی وہاں پر علاقہ ہے وہاں فوجی کاروائی کر کے اسے بھی اپنا دشمن بنا دیں، اس بیلٹ کو نہ چاہتے ہوئے بھی بنایا ہے، لیکن امریکہ اس پر ابھی مطمئن نہیں ہے، انہیں اندازہ ہے کہ یہ پوری ہول ہارٹڈلی یہ کاروائی نہیں ہو رہی، وہ یہ سمجھ رہے ہیں، لہذا خود آنا پڑے گا۔ اسلام تو یہ نہیں ہے، اور یہ میں پچھلی بار تو ابھی عرض کر چکا ہوں، یہ ایک شخص کا فیصلہ نہیں ہے، یہ پوری قوم کی 50-60 سال کی جو ہسٹری ہے، جو ان کی حرکتیں ہیں، جو کرتوت ہیں، جو ہمارا کردار رہا اللہ کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ بے وفائی کا، اس کا ایک اجتماعی نتیجہ ہے جو اب ظاہر ہو رہا۔ ہم کمزور ہیں اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہم نے اللہ کو اپنے ساتھ ملایا ہی نہیں، اس کی مدد حاصل کرنے کے جو تقاضے ہیں وہ ہم پورے کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں، یہ ہمارا شعوری فیصلہ ہے۔ ہمارا فیصلہ ہے ہم سود نہیں چھوڑیں گے، پوری قوم کا فیصلہ ہے، معدود چند لوگ کی کیا حیثیت، پوری قوم سود کو نہیں چھوڑنا چاہتی، ہمارا فیصلہ ہے جوا نہیں چھوڑیں گے، ہمارا فیصلہ ہے مغربی تہذیب اختیار کریں گے، مغربی اور یہ ہندوانہ اور یہودی جو طرز معاشرت ہے اسے اپنائیں گے، یہ فیصلہ پوری قوم کا ہے، سب ادھر جا رہے ہیں۔ تو آپ کتنا ہی بچے، کتنا ہی سجدہ ریز ہو ان کے سامنے، بچاؤ ممکن نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے اللہ کو تھامنے۔ قربانی تو دینی پڑے گی، پاکستانی قوم کے لیے وہ وقت آ رہا ہے، اس قربانی کی نوعیت کیا ہوتی ہے، کس قسم کا عذاب ہم پر آتا ہے، امریکہ کے ہاتھوں یا امریکہ بھارت کے ذریعے کروائے، ہماری نیوکلیئر انسٹالیشن کے پیچھے وہ پڑے ہوئے ہیں اور ہم مصیبت میں مبتلا ہیں، کبھی اپنے سائنسدانوں کو قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں، کبھی کچھ بیان دیتے ہیں کبھی کچھ بیان دیتے ہیں، آج وزیر داخلہ کا بیان یہ ہے کہ عبد القدیر خان جو ہے وہ انوالو نہیں ہے، سبحان اللہ، ہر طرف سے ان پر قافیہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، پورا میدان ہموار کیا جا رہا ہے اسے مجرم ثابت کرنے کے لیے، اور دوسری طرف یہ بھی کہ وہ ملوث نہیں ہے، یہ ساری جو اوٹ پٹان حرکتیں ہم کر رہے ہیں اس لیے کہ نظر آ رہا ہے کہ اب باری ہماری ہے، آئی کھڑی ہے وہ باری جس سے بچنے کے لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور جو کچھ کیا ہے اس پر حضرت ہرگز ہم فخر کا اظہار نہیں کر سکتے، بلکہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ یہ یو ٹرن لینے کا آغاز ہم نے طالبان اور افغانستان کے حوالے سے شروع کیا تھا، اس کا کہاں تک جب یو ٹرن لیتے رہیں گے، اور وہ بہت بڑا ظلم تھا، بہت بڑی زیادتی تھی، ایک اسلامی حکومت کے خلاف، اس اسلامی حکومت کو ختم کرنے میں ہمارا بہت بڑا حصہ ہے، یہ مسلمان نام کے مسلمان۔ تو اس سب کا نتیجہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اس سے بچنے کے لیے اب ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، لیکن ایک راستہ ہے ابھی بھی کھلا ہے، ففروا الی اللہ، لبکو اللہ کی طرف، اس کی مدد شامل حال ہو تو پھر کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ تعالیٰ اگر تمہاری مدد کرے وہ تمہارا کچھ پناہ بن جائے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، لیکن ہمارا اس پرانی آیت پر ایمان ہے ہی نہیں، یہ آیت تو ہم پڑھتے ہیں صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے، اس کے حروف گن کر ہم دیکھیں گے اتنے الفاظ ہم نے ادا کیے، اتنے ثواب، اتنا ثواب ہمارا استحقاق بن گیا، لیکن جو کچھ اس میں فرمایا گیا وہ اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مائی باپ ہمارا امریکہ ہی ہے، سر ہمارا اس کے آگے جھکا ہوا ہے، جبکہ مسلمان کا سر صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہ ہے مسئلہ قربانی، اور قوم کو قربانی دینی ہوگی، ہم لگے ہوئے ہیں جشن بس بہارا کی تیاریوں میں، کہیں ڈاگ شو ہو رہے ہیں، یہ کھلونے دے کے بہلایا جا رہا ہے اس قوم کو، جو بھی کرنے اور کروانے والے ہیں وہ نہ اس قوم کے مخلص ہیں نہ اس ملک کے مخلص ہیں۔ اب ہمیں باشعور ہونا چاہیے، حقائق کو مواجہ کرنا چاہیے، وہ اگر پالیسی نہیں اختیار کریں گے تو جو نظر آ رہا ہے کہ ہم نے جس جس طرح سے بچنے کی کوشش کی ہے، الٹیمیٹ ہماری باری سر پر آئی کھڑی ہے، تو کیوں نہیں ایک ہی مرتبہ فیصلہ کرتے، ہاں لیکن اس کے لیے اللہ کی مدد، اس کا حصول ضروری ہے، اللہ کے وفادار بنو، اللہ کے دین کے وفادار بنو، اس ملک کو واقعتاً اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے سرگرمی عمل ہو جاؤ، جیسے کہ اقبال نے کہا تھا اور قائد اعظم نے کہا تھا، لیکن زبانی کلامی نہیں، ابھی تک صرف زبانی کلامی ہوا یہ کام، عملاً ہمارا ہر قدم اس کے مخالف سے اس میں اٹھتا ہے، لیکن پھر زبان پر ہمارے یہی جملے ہوتے ہیں۔ پوری قوم اس رخ پر آئے گی تو امریکہ کا باپ بھی نہیں بگاڑ سکتا کچھ، اور نہیں تو پھر ہماری باری تو آ رہی ہے۔ کس کس چیز کو بچائیں گے آپ، بہت ساری چیزیں دے چکے ہیں، اب اس کے بعد دینے کو کیا ہے، اور سب کچھ دے کر بھی وہ ہمارا مائی باپ راضی نہیں ہے، وہاں پوری پلاننگ تیار ہے، اس کے لیے جو مراحل ہیں وہ بھی طے کر چکے ہیں، وہ کن سٹیپ سے انہیں آگے بڑھنا ہے. بار کیف جو بھی مہلت ہے اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اور یہ جو عید الاضحیٰ کا اصل پیغام ہے وہ یہی ہے. اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہمارے لیے مقدم ترین ہونا چاہیے, اس کے آگے ہم سر جھکائیں. یہ قربانی ہے. تو پھر کی محمد سے وفا تولے تو ہم تیرے ہیں, جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو اس طرف اصل میں ہمیں آنا ہوگا. میں باقی آیات کا صرف ترجمہ کیے دیتا ہوں. فلما اسلما وتلہ للجبین, جب دونوں نے سر جھکا دیا اور پچھاڑ دیا ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل, یعنی پیشانی کے بل اس لیے, اور روایات میں آتا ہے کہ یہ مشورہ بھی اسماعیل نے دیا تھا علیہ السلام کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چہرہ سامنے ہو اور آخری وقت میں وہ شفقت پدری غالب آ جائے اور وہ اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے میں رکاوٹ بن جائے. لہذا پیشانی کے بل پچھاڑا. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ, چھری چلا دی. لیکن چھری کا چلنا ایک ہے, چلانا ایک ہے, اس کا کارگر ہونا یہ اللہ پر موقوف. انہوں نے چلائی, جیسے آگ ٹھنڈی ہو گئی اسی طرح چھری بھی جو ہے وہ کارگر نہیں ہوئی. اور وہیں پر اللہ نے پکارا, اللہ کی طرف سے ندا آئی ہے, یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم تو نے اپنا خواب پورا کر دکھایا. یہ آگے جو سرٹیفکیٹ آ رہا ہے وہ بہت بہت زبردست ہے. ان ھذا لہو البلاء المبین, انا کذلک نجزی المحسنین, اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں خوب کاروں کو, حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والوں کو. ان ھذا لہو البلاء المبین, یقیناً یہ بہت بڑا, بہت صریح, واضح, کھلا امتحان ہے. اور اس امتحان میں تم پورے اترے ہو. ہمارے اوپر بھی امتحان ہے, دیکھیے ہم اس میں سے کیسے گزرتے ہیں. لیکن حضرت ابراہیم کو سرٹیفکیٹ ملا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اور ہم نے فدیے کے طور پر انہیں عطا فرمایا ایک ذبح عظیم. کہا جاتا ہے کہ جنت سے دو مینڈے جو ہیں وہ آئے اور پھر ان کو ذبح کیا, یہ اللہ کے حکم سے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور ہم نے باقی رکھا اس رسم کو بعد میں آنے والوں میں. یہی وہ رسم ہے جو ہمیں ادا کرنی ہے. یہ اسی کا, سنت ابراہیمی ہی کا ایک اظہار ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے گویا کہ اسے محفوظ کر دی. ہر سال اس کی یاد تازہ ہوتی ہے. یہ چیز کس چیز کی یاد ہے اصل میں؟ اللہ کے حکم کے آگے اپنی بڑی سے بڑی شے قربان کر دینا, یہ اس کی, یہ اصل میں اس کی روح ہی ہے. محبوب ترین شے, اپنے نزدیک جو سب سے زیادہ قیمتی شے ہے اس کو بھی رکاوٹ نہ بننے دینا. چنانچہ یہ قربانیوں کے بارے میں ایک حدیث ملتی ہے کہ صحابہ نے پوچھا تھا, ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول یہ قربانیوں کا معاملہ کیا ہے, ان کی حقیقت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا, سنت و ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے یہ. سلام علی ابراہیم, سلامتی ہو ابراہیم پر. کذالک نجزی المحسنین, اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں, بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو, نیک عمل کرنے والوں کو. انہ من عبادنا المؤمنین, یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. یہ دونوں الفاظ آئے ہیں, پہلے مسلم اسلام کا لفظ آیا, انہوں نے سر ڈال دیا, گردن جھکا دی. وہ مسلم بھی تھے اور مومن بھی تھے, لیکن مسلم اور مومن کی شان یہ ہوتی ہے اصل. اللہ تعالی ہمیں اسی انداز سے اس تہوار کو منانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم جانوروں کی گردنوں پر چھری چلائیں تو دل میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں ہر شے, جو بھی اللہ کا حکم ہو, اللہ کے لیے, اس کے دین کے لیے, ضرورت پڑنے پر اپنی ہر متاع جو ہے قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے, یہاں تک کہ وقت پڑے تو اپنی جان بھی اس کی راہ میں نچھاور کریں گے. یہ اس کی روح ہے, اور وہ روح ہے جو تقویٰ ہے. کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے, رکوع کی چند آیات ہیں, لیکن جو اصل مضمون تھا وہ یہاں پورا ہو گیا. یہاں پر نوٹ کر لیجئے کہ عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے انشاءاللہ مسجد دار السلام میں 8 بجے ادا کی جائے گی. عید الفطر ہم نے 8:30 پڑھی تھی، یہ نماز چونکہ لوگوں کو جلدی بھی ہوتی ہے، اس کے بعد قربانی کی 8 بجے نماز ہوگی اور خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے، اور خطاب مختصر جو ہے وہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ہوگا، تو یہ چیز نوٹ فرما لیجیے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.